آداب، انگیدر میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں جو اس کے ہونے چاہیے تھے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ ملک اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمان مسلمانوں کی طرح یہاں رہ سکیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، بغیر فوجداری کیس کے، بغیر سول سوٹس کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر قتل و غارت کے، بغیر کسی مار کٹائی کے، بغیر چوری بےمانی کے. لیکن آج اگر پاکستان کے اخبار یا ٹی وی دیکھیں، آپ خبریں پڑھیں، تو ہم ہینڈ گرینیڈ، میں روز اس بات پہ میں شکایت کر رہا ہوں، ماتم کر رہا ہوں کہ ہم ہینڈ گرینیڈز روز مار رہے ہیں، قتل و غارت، اور جس وحشیانہ طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے یہ پاکستان کو زیب نہیں دیتی. یہ تو ایک معاملہ ہے. رمضان ہمارے سر پہ ہے، ہمارے ساتھ ہے. رمضان کی محبتیں، برکتیں، اس کی مہربانیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا قفل لگ گیا ہے. بےمانی، چوری، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب، غصہ، انتشار، مار پیٹ، یہ بڑھ جاتا ہے. کوئی تہوار ہو، کوئی اسلامی مہینہ ہو، کوئی اسلامی تاریخ ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا وحشی پن اور زیادہ بڑھ کے نکلتا ہے. کل میں نے بہت شدت سے تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ کل ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے آپ، گوجرانوالہ میں بجلی کے احتجاج میں ایک گدھے کو مارا چلے جا رہے تھے لوگ، مار مار کے اس کو ادھموا کر دیا. بے زبان گدھے نے بےچارے نے کیا بگاڑا تھا آپ کا جو آپ نے گدھے کو مارا. اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے پاکستان میں ایک شر و انتشار کی سی کیفیت دیکھ رہے ہیں. اس پہ کئی بار بحث ہوئی کہ ایسا کیوں ہے. میں اس بحث پہ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہوں گا. یہ تو تقریباً طے ہو چکا کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں نے قدرے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. جو ہمیں حکم تھا جس رسی کو تھامنے کا، وہ ہم نے چھوڑ دی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں عبادات، دعائیں، نمازیں، روزے اور اسلامی گفتگو بہت زیادہ ہے، لیکن اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہماری خیرات زکوٰۃ، ہماری خدمات میں وہ برکت نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے اور ہمیں اب کیا کرنا ہے بحیثیت پاکستانیوں کے، کہ عام پاکستانیوں کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پار، میں جیسے سمجھتا ہوں بہت پارسا ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور تمام دنیا میں اسلام کی عزت، اس کی قدر، مسلمانوں کی قدر بہتر ہو. جاوید احمد غامدی صاحب لائن پہ، فون پہ مجھ سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایک عرصہ ہوا آپ سے بات ہوئے، مجھے امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ نے میری تمہید تو سن لی ہوگی، اس پہ کیا فرمائیے گا؟
آپ کی درد مندی میں میں بھی اسی طرح شریک ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے کہ ہم انسانیت کے شرف سے بھی محروم ہو گئے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی قوم کی تربیت کا کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا محقوں پوری نہیں کی. علماء قوم کی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں مسجدوں کے پلیٹ فارم سے، اپنے اداروں میں، اپنے خطبات میں، اپنی کتابوں میں، اپنے حلقہ اثر میں، اپنی گفتگو میں. دانشور یہ خدمت انجام دیتے ہیں، اساتذہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. وہ لوگ جو قانون کے شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں، وہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے افکار خیالات میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں. آپ اگر ان تمام طبقات کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اپنی پیشہ ورانہ الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں یا پھر مذہبی مناقشوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. اور اگر دانشور ہے تو ان کی دلچسپی ایک اور دوسری سیاسی جماعت کے حال احوال پوچھنے تک محدود ہو جاتی ہے. قوم کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، وہ کتنی پستی میں گری ہوئی ہے، اخلاقی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمارے ہاں کوئی بڑی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتی. کوئی ادارے ایسے نہیں بنائے جا سکے کہ جو کام انجام دیں. ایک ہمارے ہاں پرانا خانقاہ کا ادارہ تھا، وہ بدقسمتی سے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا. اس کے بعد ہم اس ادارے کو بھی زندہ نہیں کر سکے. تو پوری کی پوری قوم کے بارے میں میں جب یہ دیکھتا تو مجھے لگتا ہے جیسے خود روح پودے ہوتے ہیں جو آپ سے آپ اگتے ہیں اور پھر جاڑ جنکار بھی بن جاتے ہیں اور ان میں کوئی اچھا بھی نکل آتا ہے. یہ ہماری صورت ہو گئی ہے.
اچھا، جو بات آپ نے فرمائی تعلیم اور تربیت کی، میں اسے قدرے اتفاق کروں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں اختلاف یوں بھی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی، لیکن ایک پڑھی لکھی قوم جس کے پاس بنیادی تعلیم موجود ہو، باشعور قوم، اور ہمیں ایک ذہین قوم، پاکستانی ایک ذہین قوم ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ان اقوام میں سے نہیں ہیں جن پہ کتنی بھی تعلیم ڈال دو ذہانت کا ان میں انشاء، ہمارے پاس ذہانت بہت ہے، سمجھدار ہیں، ہم راستے نکال لیتے ہیں جیسے کیسے، ہم ریزیلینٹ ہیں، پرسیویئر کرتے ہیں. تو ایسے میں ٹھیک ہے درس و تدریس کا سلسلہ کمزور رہا، میں مانتا ہوں کہ تعلیم و تربیت، لیکن ہم وہ قوم تو نہ تھے کہ گند پہ بیٹھے ہوں اور خوشحال ہوں، ہماری پیروں تلے ہمارے بھائیوں کا خون بہرا ہو اور ہم اس سے بالکل بے آشنا ہوں، ہم یہ قوم تو نہیں ہیں. مانا تعلیم و تربیت کا سلسلہ شاید علماء نے یا اساتذہ نے نہ پورا کیا ہو، لیکن ہم خود اپنے آپ کو ایوالو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میں اپنی قوم کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں یا کوئی اور وجہ ہے؟ فرمائیے.
یہ ہر قوم کا ایک مزاج اور اس کی افتاد طبع ہوتی ہے. ہماری قوم کے اندر تین خصائص ہیں جو اس کی فطرت میں داخل ہو چکے ہیں، قانون شکنی ہے، لاوبالی پن ہے، اور زندگی کے معاملے میں غیر سنجیدہ رویہ ہے. یہ چیز جب کسی قوم کے لوگوں میں داخل ہو جاتی ہے، مستثنیات دیکھیے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، میں بحثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، جب کسی قوم میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر خود احتسابی اور خود تربیتی بھی کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر تو قوم کے اندر جان ہو، وہ اپنی تربیت خود کر رہی ہو، لوگوں میں خود احتسابی کے دائیات ہو، اور آپ کو جب اپنی چارپائی پر لیٹتے ہو تو ایک مرتبہ ضرور سوچتے ہو کہ آج دن میں انہوں نے کوئی خیانت تو نہیں کی، کوئی بددیانتی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کا کوئی مال ان کے پاس تھا اس کو تو وہ ہضم نہیں کر بیٹھے، انہوں نے کسی کاروبار میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا. یہ ساری چیزیں ہیں جن کا جائزہ ایک سلیم و فطرت انسان رات کو جب چارپائی پر لیٹتا ہے تو لیتا ہے. تو اگر تو خود یہ جائزہ لینے کا دائیا موجود ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ سارے بچے انسان کے بچے ہوتے ہیں، اچھی تربیت ملی، گھر میں اچھا ماحول ملا، بچے کے اندر خود بھی ایک صالح فطرت موجود تھی، اس نے اچھی زندگی اپنائی. لیکن اگر بگڑ جائے تو پھر آپ کو دگنی تگنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر بڑے نفسیاتی طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں جس سے بچے کو راہ راست پر لایا جا سکے. قوموں کا معاملہ بھی کم و بیش یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں بڑی غیر معمولی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کو علم اور اخلاق کے معاملے میں برتر کریں. مجموعی سزا اس کے حق میں نہیں ہے. یعنی آپ ریاست کے بجٹ کو دیکھیں، آپ سیاست دانوں کی ترجیحات کو دیکھیں، آپ دانشوروں کے روزانہ کے کالم پڑھ کے دیکھیں، جب چاروں طرف سے کچھ دوسری چیزیں ہی اہم ہو جائے تو علم اور اخلاق کے لیے پھر کیا گنجائش باقی رہے.
اچھا غامدی صاحب، میں پاکستان کی رینج سے باہر نکلتا ہوں اور آپ سے گفتگو کرنے کا آج مجھے ذہن میں یوں آیا کہ ایک انٹرنیٹ پہ ایک تصویر گھوم رہی ہے جو بڑی شدت سے شیئر کی جا رہی ہے. ڈیماسکس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ تراوی پڑھ رہے ہیں اور ایک سڑک کے اوپر لاکھوں لوگوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں. ہماری عبادات، اگر میں پاکستان سے نکلوں، میں امت مسلمہ کی بات کروں آپ سے، ہماری عبادات میں کمی نہیں آ رہی بلکہ ہم بڑھ رہے ہیں، عبادت کرنے والے بڑھ رہے ہیں، ہماری دعاؤں میں بڑا لگتا ہے، بظاہر زور ہے، ہم جان لگا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہی ہے. حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں کی تعداد دیکھیں تو آپ سمجھ نہیں آتا کہ اتنا مسلمان آ کہاں سے رہا ہے، الحمدللہ. تو جب اتنا اسلام، اتنا مسلمان چاروں دنیا میں پھیلا ہوا چاروں طرف، تو پھر اسلام کے اوپر یہ بدنامی کی انگلی، اسلام کے ساتھ یہ شکایت دنیا کی، مسلمان کا انتشار، مسلمان کی بدحالی، پھر ایسا کیوں ہوگا غامدی صاحب؟
آپ نے میری تائید فرما دی. دیکھیے، جو مذہب کا پہلو لوگوں کو بتایا جائے گا وہ خود تو بڑی صالح فطرت رکھتے ہیں، اسی کی طرف لپکتے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب صرف عبادات کا نام ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کچھ فضائل پر اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ کی نجات کی ضمانت ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بعض شخصیات سے نسبت رکھتے ہیں تو کیا کہنے ہیں، اس کے بعد خدا آپ کو کب پوچھے گا. انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اگر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، فریب دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، تمہارے گھر والے تم سے تنگ ہیں، شوہر ہو تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی ہو تو شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اگر ماں باپ ہے تو وہ اولاد کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہے، اگر اولاد ہے تو والدین کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہی، اس کے بعد تمہاری یہ نمازیں اور تمہارے روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے. اس توازن کے ساتھ دین کی تعلیم ان کو کب دی گئی ہے؟ جن چیزوں کو ہم نے بتایا ہے وہ مسلمان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ عبادات بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، وہ ان کی طرف نہ پڑے. ہم نے انہیں کہا جہاد کرنے کے نتیجے میں جنت مل جاتی ہے، انہوں نے اپنی جانیں نشاور کرنا شروع کر دی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ قوم میں کوئی خرابی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے تعلیم کس چیز کی دے رہے ہیں. یا آپ اسے یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بشت و حکم میں مکارم الاخلاق، میری تو بےزتی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچا دوں. جس طرح کہ یہ فرمایا کہ میرے قریب ترین قیامت میں وہ ہوگا جو تم میں سے احسن حکم اخلاق کے لحاظ سے سب سے برتر ہوگا. جس طرح یہ بتایا کہ اگر ایک خاتون شب و روز نمازیں پڑھتی ہے اور نوافل ادا کرتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس کے تنگ ہیں تو جہنم میں چلی جائے گی، لیکن اگر فرض نماز پہ اکتفا کرتی ہے اس کے ہمسائے خوش ہیں تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ یہ تعلیم کیا اسی طریقے سے ہم نے دی اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کیا اخلاقی مسئلے پھر واقعی ہمارے لیے اخلاقی مسئلے ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے یہاں کب موضوع بحث بنی ہے؟ ہماری مسجدیں اس سے خالی، ہمارے ممبر اس سے خالی، ہماری مجالس اس سے خالی؟ ہمارے ہاں تو جو لوگ قوم کی تربیت کرنے والے تھے وہ خود سیاست میں کود پڑے اور اس کے نتیجے میں خود متون ہو کے رہ گئے۔ یہ ایک المناک صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں، جو دین بتایا گیا لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں۔
غنی صاحب، آپ یہ فرمانے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں یہ واردات ہوئی، پاکستان کے علاوہ میں اب بات کر رہا ہوں، باقی عرب ممالک ہیں، باقی جہاں ممالک میں مسلمان ہیں وہاں بھی حالات بہت کشیدہ ہی ہیں، ان کے ہاں بھی کیا یہی معاملہ ہے؟
یہی بات یہ ہے کہ مثلا میں یہاں ملیشیا میں رہتا ہوں، میں یہاں تو ایسے نہیں دیکھتا۔ میرا احساس ہے کہ یہاں لوگوں کے اندر بہت توازن ہے، ان کے اندر کوئی تشدد کے دائیات نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات بہت غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کی تعمیر کرنے کے لیے لیڈرشپ پر اعتماد کیا ہے، وہ آج بھی جمہوری روایات کے ساتھ اپنے معاملات چلا رہے ہیں۔ ان کے یہاں بادشاہت کا پرانا نظام تھا، اس کو بھی انہوں نے کسی جذباتی نعرے کا ہدف نہیں بنایا بلکہ اسی طریقے سے ایک آئینی بادشاہت میں تحریک کیا ہے جس طرح کے برطانیہ میں ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے،
اضافہ کیا جا رہا ہے،
دوسرے راستے پر چلا دیا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کا موقع ملا ہے وہاں پر صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے، لیکن یا تو استبداد نے اپنا کردار ادا کیا یا بادشاہتوں نے قوم کے مجموعی مزاج کو مقبوض کر دیا، اور اگر کہیں ہمارے جیسا معاشرہ ہوا جیسا کہ پاکستان میں رہا ہے تو وہاں پر ہم نے ذمہ داریاں قومی سطح پر اس طرح ادا نہیں کی۔ تو سب مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ رائے نہیں قائم کر سکتے کہ وہ اسی طرح کے ہیں، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک استاد طبع ہے۔ آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن جن مسلمان ملکوں میں لوگوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہاں کی لیڈرشپ تعلیم اور تربیت کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ ترکی کا مطالعہ کریں، وہاں پر سینکڑوں مدارس بنے، ہزاروں اکیڈمیز بنی، تنظیموں نے لوگوں کی چھوٹے لیول پر جا کر تربیت کا اہتمام کیا، اس کے نتیجے میں ایک قومی وقار پیدا ہوا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ کام اپنی قوم میں کریں گے تو اس کے غیر معمولی نتائج نکلیں گے، لیکن ایک لمبے عرصے کے استبداد میں پوری کی پوری قوم کی روح کچل گئی۔
اچھا، پھر یہ سوال اٹھتا ہے، ویسے جہاں تک ملیشیا کا ہی اگر میں مثال لوں، ان کے ہاں بھی مجھے جی لگا کہ جو اسلامک ایک بڑی اسٹرانگ سوچ ہے، جہاں پہ وہ نان مسلم کی ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور جنرلی ان کے بھی ہر پروونس کے الگ شرعی لاز ہیں، تو یہاں بھی مجھے اسلام میں ڈویژن لگا۔ لیکن چلیے ہم ایک اور ملک کی بحث میں نہیں پڑتے، اگر یہ ایسا ہے کہ باقی دنیا میں مسلمانوں کے حالات اچھے ہیں، ان کا کردار اپنی قوم کے حساب سے بہتر ہے، تو آج پوری دنیا میں ایسا کیوں ہے کہ ہم اسلام کے نام کو اور مسلمان کے نام کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور ہر جگہ سے ہم پہ بدنامی ہی آ رہی ہے، تمام عرب دنیا میں ہم ایک انتشار دیکھ رہے ہیں، ریولیوشنز دیکھ رہے ہیں، جھگڑے دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی چین سکون علاوہ چند ایک ممالک کے نہیں دکھ رہا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟
یہ اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم مختلف قوموں کے حالات کا الگ الگ جائزہ لیں، اور ایک یہ کہ مسلمان قوم کا بحثیت مجموعی جائزہ لیں۔ مسلمان قوم کے ساتھ بحثیت مجموعی جو المیہ ہوا ہے اس کے بھی غیر معمولی اثرات اور پوری قوم پر وہ اثرات ہیں، وہ مراکش پر بھی ہیں، انڈونیشیا پر بھی ہیں، اور وہ ملیشیا پر بھی ہیں، اور پاکستان پر بھی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جو چیز فلسفے اور فکر کی حد تک ان کو محکم رکھنے والی تھی وہ قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید بدقسمتی سے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کے علم اور فکر کا محور و مرکز نہیں رہا، اور یہ چیز چوتھی پانچویں صدی کے ساتھ بات ہی باقی ہو گئی۔ اس کے بعد کا ایک لمبا عرصہ ہوا ہے جس میں جس مقام پر ہم پہنچ گئے تھے اس کے زیر اثر ہم دنیا کے سامنے کھڑے رہے، لیکن پھر زوال آشنا ہوئے تو آہستہ آہستہ اس پستی میں گر گئے کہ جس کے بعد اب آگے کوئی پستی نظر نہیں آتی۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ طبعی علوم کے معاملے میں ہم نے غلط رویہ اختیار کیا، ہماری ساری دلچسپی ماں بعدیات طبیعتی علوم سے قائم رہی۔ ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے لوگ وہی سمجھے جاتے تھے جو ماں بعد طبیعتی علوم میں غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سائنسی علوم میں ہم بالکل پیچھے رہ گئے، اور پھر مذہب، سائنس، فکر، فلسفہ، تاریخ، ہر چیز میں ایک اور اصول نے ہمارا احاطہ کر لیا، وہ تکلیف کا اصول تھا. یعنی یہ کہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہم چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. ہم نے اس کا دروازہ ہر سطح پہ بند کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی اس کا دروازہ پوری امت مسلمہ میں آپ غور کریں بند ہے. یعنی ہم کھلی بحث نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے. اختلاف کریں تو جینے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ہمارے یہاں اختلاف کو ممنوعات میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ اختلاف رائے ہے. اگر وہ شائستگی کے ساتھ ہو تو اس سے تحقیق اور تنقید کے دروازے کھلتے ہیں اور قوم میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. تو یہ المیہ ہمارے ساتھ صدیوں پہلے واقع ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 500 سال میں ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، دنیا سے لینے کے مقام پر کھڑے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کی کتاب کو اپنے علم اور عمل دونوں میں وہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوں جس کے لیے وہ نازل کی گئی، اور دوسری طرف اپنا رویہ علم کے بارے میں بدلیں. ایک علمی رجحان ہمارے اندر پیدا ہو، اور وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تنقید کو گوارا نہ کریں، اختلاف رائے کو گوارا نہ کریں، اور اختلاف رائے کے ساتھ جینا نہ سیکھیں. لوگوں کو موقع دیں کہ اگر کوئی نیا فکر پیدا ہوا ہے، کوئی شخص کوئی نیا نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ سوشل سائنس میں رکھتا ہے، مذہب میں رکھتا ہے، سائنس میں رکھتا ہے، وہ پوری قوت سے اس کو پیش کر سکے. غلطیاں انسانوں سے ہوں گی، غلطیوں سے صحت نکلتی ہے. یہ رویہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس قوم میں بھی بڑی زندگی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 500-700 سال سے ہم اس رویے کو پیدا کرنا تو ایک طرف رہا، اس کو ادنا درجے میں ابھرنے بھی نہیں دیتے، اور اگر اس کے ادنا آثار بھی کہیں نظر آئے تو اس آدمی کے لیے جینا ناممکن ہو جائے.
حمزہ صاحب، آپ مجھے جہاں لے آئے، اب میں تھوڑا سا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں مسائل سے دور رہوں گا، لیکن میں آج اب جہاں پہ بات آ گئی، اگر کسی سے آپ، ایک عرصے تک تو پاکستان میں یا پاکستان میں یہ رہا گیا، مذہب پہ بحث نہیں کرو، اس پہ جھگڑے ہو جاتا ہے، یہ بیکار کی بات ہے. پھر ہم نے پچھلے 3-4 برس میں دیکھا کہ کچھ بات ہونے لگی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب مذہب پہ بات ہو تو اس پہ فوراً آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یار آپ یہ کفر کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اندھے ایمان کی بات ہے. اور کل یہاں تک میرے ایک بڑے پڑھے لکھے دوست سے بات ہو رہی تھی، اور ایک صاحب کا ذکر ہوا کہ میں کہ بھائی وہ بڑی عقل و شعور کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی وہ بڑے لاجیکل ہیں، وہ اسلام کے معاملے میں لاجیکل ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی مایوب بات ہے. تو سر، بات سوال کا میرا مقصد یہ ہے، اگر مجھے آپ اسلام کی روح سے یہ سمجھائیں، کوئی دلیل دے کے کہ کہیں اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں بحث کروں، تکرار کروں، انکار کروں، سوال کروں، نئے نظریات کو دیکھوں، پرکھوں، تو یہ وضاحت کیجئے تاکہ جب میں کبھی اس بحث میں پڑھوں یا وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو.
آپ یہ دیکھیے کہ مذہب کی سب سے بڑی چیز تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 صفحوں میں بیان ہو سکتے. یہ ساری کتاب ہے کیا؟ یہ بحث و مباحثہ ہے. قرآن مجید اس کو کہتا ہے یہ انذار کی کتاب ہے، یعنی لوگوں کے سامنے دلائل سے حقائق رکھے جا رہے ہیں اور بار بار انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عقل تھا کہ لوگ تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیف تحکمون، ایک بات کو سنتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے بعد یہ کیا فیصلہ کرتے ہو. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ حسرت سے یہ کہیں گے کہ لو کننا نسما اور نہ کلو ما کننا تھی اسابق صحیح، اگر ہم نے بات کو سننے کا سلیقہ پیدا کیا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ پڑے ہوئے ہوتے. تو قرآن مجید تو ہاں کے پکارے دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو، علم و حکمت کی بات کو سنو. اپنی دعوت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ تو ادو الا سبیل ربک بالحکمہ، اس کو حکمت، دانش، دانائی، استدلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھو. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جادلہم باللتی احسن، مباحثہ کرو اگر مباحثے کی نوبت آ جائے، لیکن شائستگی کے ساتھ مباحثہ کرو، اختلاف کے ساتھ جینا سیکھو. یہ بتاتا ہے کہ تم اگر بدترین لوگوں سے بھی معاملہ کرو تو غالم گلوچ پر نہ اتر آؤ، ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو درا لے کے وہ شرک کر رہے ہیں، صرف ان کے سامنے حقائق کی وضاحت کر دو. قرآن مجید ہم کو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیات ولیتذکر اولو الالباب، یہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ آنکھوں سے لگا لے، چوم کر رکھ لے، اس کو کھولے اور کھول کر اس سے فال لے لے، مر جائے کوئی آدمی تو اس کے اوپر اس کی فاتحہ پڑھ لے، بلکہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم اس پر غور کرو، یہ لے تدبر، غور کرو اس کی آیات کے اوپر، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں، بولے یہ تذکرہ انہوں نے باغ. یہ تو میں نے چند چیزوں کا آپ کو حوالہ دیا، قرآن مجید سے بھرا پڑا ہے کہ آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے. آخری درجے کی ایک بات آپ کر کرتا ہوں، سورہ قصص میں قرآن مجید میں پیغمبر کو حکم دیا یعنی رسول اللہ سے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہارے سامنے قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں, وہ بھی خدا کی کتاب تھی, یہ بھی خدا کی کتاب ہے. اگر تمہارے پاس احد منہما اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو مجھے وہ پیش کرو, میں کسی کا اندھا مقلد نہیں ہوں, اتبع میں اس کی پیروی کر لوں گا. قرآن نے تو اس مقام پر انسانیت کو کھڑا کر دیا. اس وجہ سے جو لوگ اس مذہب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اندھے پہرے اعتقاد کا نام ہے, وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جس پر آسمان کو رونا چاہیے اور زمین کا کلیجہ شک ہو جانا چاہیے. یہی تو ایک دین ہے کہ جس نے عقل کو فطرت کو بنیاد بنا کر استدلال کیا, ایک ایک چیز کے بارے میں دلیل دی, اور یہ دلائل ہے جن کی وجہ سے 114 صورتوں میں وہ پیغام پہنچایا گیا ہے. یعنی اس میں شہادتیں پیش کی گئی ہیں, اس میں انسانی نفس کو بیدار کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس کائنات پر غور و فکر کے ذریعے سے نمایاں کیا گیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے سب سے پہلے انڈکشن کا اصول سکھایا کہ تم لوگ استقرار کرو, چیزوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, جہازوں کو دیکھو, پانی میں چلتی ہوئی کشتی کو دیکھو, دن اور رات کی عمل و شد کو دیکھو, اور اس کے بعد اس سے نتائج اخذ کرو. اس کتاب کے بارے میں اور اس کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے جو آپ دھیان فرما رہے ہیں؟ یہ پھر اس کی تائید مزید ہے جو رویہ آپ نے دھیان فرمایا لوگوں کا کہ ہماری قوم میں اس جمود کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ مذہب ایک اندھا گہرا اعتقاد بن کے رہ گیا ہے. اس کے بعد زندگی کہاں سے آئے؟ اس کے بعد مذہب کی صحیح روح لوگوں کے اندر کہاں سے پیدا ہو؟ اس کے بعد روح اور جسم کے باہمی اتصال سے عقائد کیسے جنم لے؟ یہ ہو نہیں سکتا.
ہم صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, غامدی صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سمجھ